بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد موعظ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے بعض صوفی کا طریقہ منتخب سیرت الصوفی وارج اہار دعوات عبدیت حصہ اول بعض خطبے کے فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ انقص منہ قلیلا او زد علیہ رتل القرآن ترتیلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا صدق الله مولانا العظيم. ترجمہ: اے کپڑوں میں لپٹنے والے، رات کو کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات، یعنی آدھی رات، یا اس سے کسی قدر کم کر دو، یا اس سے کچھ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب صاف صاف پڑھو. ہم تم پر ایک بھاری کلام ڈالنے کو ہیں. بے شک رات کو اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے اور بات خوب ٹھیک نکلتی ہے. بے شک تم کو دن میں بہت کام رہتا ہے، اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو اور سب سے یکسو ہو کر اسی کی طرف متوجہ رہو. وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، تو اسی کو اپنے کام سپرد کر دیا کرو. اور یہ لوگ جو جو باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کرو، اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ، اور مجھ کو اور ان جھٹلانے والوں، ناز و نعمت میں رہنے والوں کو چھوڑ دو، اور ان لوگوں کو تھوڑے دنوں اور مہلت دو. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دوستوں میں سے بعض صوفیوں نے مجھ سے درخواست کی کہ اگر ہمارے لیے ایسا مضمون بیان ہو جائے تو بہتر ہے جس کے موافق ہم اپنا عمل رکھیں. چونکہ اس وقت اس قسم کا مضمون ذہن میں نہ تھا، اس لیے میں نے پورا وعدہ نہیں کیا. دوسرے اس قسم کے مضمونوں کے لیے تنہائی زیادہ مناسب ہے، اس خیال سے اور بھی وعدہ نہیں کیا تھا، مگر آج صبح کو سورہ مزمل کی شروع کی آیتیں ذہن میں آئیں. معلوم ہوا کہ ان میں بالکل تصوف ہی کے طریقے کا بیان ہے، اس لیے آج انہی آیتوں کے متعلق کچھ بیان کیا جاتا ہے. بیان سے پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ عوام یہ نہ سمجھیں کہ اس میں ہمارا کیا نفع ہوگا. یہ طریقہ تو صوفیوں کے لیے ہے جو دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ہم دنیا داروں کے لیے نہیں. سو بات یہ ہے کہ سرے سے یہ کہنا صحیح نہیں کہ دنیا داروں کے لیے اور حکم ہے اور دین داروں کے لیے اور حکم ہے، کیونکہ مسلمان ہونے میں سب برابر ہیں اور شرع کے حکم سب کے ساتھ یکساں تعلق رکھتے ہیں. بلکہ حقیقت میں مسلمان دنیا دار ہوتا ہی نہیں، کیونکہ دنیا داری حقیقت میں یہ ہے کہ حلال و حرام میں کچھ تمیز نہ رہے، جس طرح سے بند پڑے مال حاصل کرنے کو مقصود سمجھے. اگر کہیں دونوں غرضیں یعنی دین اور دنیا کی جمع ہو جائیں تو دین کی غرض چھوڑ کر دنیا کی غرض حاصل کی جائے، اور یہ خیال کیا جائے کہ دین سے ہم کو کوئی غرض نہیں، کیونکہ شریعت کے حکم اس قدر دشوار ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو دنیا کی زندگی مشکل ہے. سو ظاہر ہے کہ ایمان کے ساتھ ایسے خیالات کی گنجائش کہاں ہے؟ ایسا خیال رکھ کر مسلمان ہی کب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا ہے کہ وہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تم پر آسانی کرنا چاہتے ہیں، دشواری کرنا نہیں چاہتے، اور اللہ کسی کو ایسے کام کا حکم نہیں کرتے جو اس کی طاقت سے باہر ہو. اور یہ شخص خیال کر رہا ہے کہ خدا نے ہمیں دشواری میں ڈال دیا ہے اور ایسی باتوں کا حکم دیا ہے جن پر عمل کر کے زندگی مشکل ہے. سو ایسا خیال کرنا تو ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کو جھٹلانا ہے. اور اگر یہ عذر کیا جائے کہ ہم تو خدا تعالیٰ کو نہیں جھٹلاتے مگر جب روزمرہ کے واقعات ہی بتلا رہے ہیں کہ شرع کے حکموں پر چلنا بہت مشکل ہے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ دشواری دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ خود حکم ہی کے اندر دشواری ہو. سو ایسے حکم پہلی امتوں میں تو کچھ تھے مگر اس امت میں اس قسم کے حکم نہیں رکھے گئے. اور ایک دشواری یہ ہے کہ خود حکم میں تو کوئی دشواری نہیں مگر ہم نے خود اپنی حالت ایسی بگاڑی ہے کہ آسان حکم بھی ہم کو دشوار معلوم ہونے لگے کہ سب نے مل کر شریعت کے خلاف عادتیں اختیار کر لی ہیں کہ وہ عام طور پر ایک رسم ہو گئی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب اس رسم کو چھوڑ کر کوئی شریعت کے حکم پر چلنا چاہے گا تو ضرور اس کو آسان حکم میں بھی دشواری پیدا ہوگی. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی حکیم کسی بیمار کو دو پیسے کا نسخہ لکھ دے مگر وہ بیمار ایسے گاؤں میں رہتا ہے جہاں کے لوگ اس قسم کی ضروری چیزوں کی رغبت نہیں رکھتے اور ان کی بے رغبتی کی وجہ سے وہ چیزیں اس گاؤں میں نہیں آتی اور نہیں مل سکتی. اس لیے یہ بیمار اس دو پیسے کے نسخے کو وہاں نہیں پی سکتا. اب یہ نسخہ تو کامیاب نہیں ہے مگر اس گاؤں والوں نے خود اپنا دستور بگاڑ رکھا ہے اس واسطے وہاں مل نہیں سکتا. پس اس صورت میں ہر عقل مند یہی کہے گا کہ علاج تو بالکل آسان ہے مگر یہ قصور اس جگہ رہنے والے کا ہے کہ ایسی معمولی چیز بھی لا کر نہیں رکھتے. ایسا ہی ہمارا حال ہے کہ تمام قوم نے مل کر اپنی اپنی حالت بگاڑ دی ہے کہ اب شرع کے حکموں پر چلنے میں دشواری پیدا ہو گئی ہے. دیکھیے بہت لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ تنخواہ کم ہے, بھلا اگر رشوت نہ لیں تو کام کیسے چلے, اگر لوگ اپنے خرچ اندازے سے رکھیں تو تنخواہ کیوں نہ کفایت کرے. ایک طرح پر آم کی بہار پھل آنے سے پہلے ہی بیچ دی جاتی ہے. اگر ایک شخص اس سے بچنا چاہے تو کسی قدر دقت تو ہوتی ہے لیکن اگر سب اتفاق کر لیں کہ اس طرح سے کوئی نہ دیتے تو دیکھیں پھر کیا دشواری پیش آتی ہے. اصلی دشواری تو وہ ہے کہ اگر سب مل کر بھی اس کو دور کرنا چاہیں جب بھی دور نہ ہو سکے. اور جب جو دشواری سب کے مل کر چھوڑ دینے سے جاتی رہے تو یہ اصل میں دشواری نہیں بلکہ آسانی ہے, کیونکہ یہ دشواری تو صرف بری رسم اختیار کر لینے سے پیدا ہو گئی ہے. سو یہ تنگی خود اپنے آپ ہی اپنے اوپر ڈالی گئی ہے. تعجب ہے کہ خود اپنی تنگی کو تو نہ دیکھیں اور شریعت پر تنگی کا الزام دیں. بعض لوگ عذر کرتے ہیں کہ ہم ناجائز معاملے رشوت وغیرہ کے ضرورت کی وجہ سے کرتے ہیں مگر حقیقت میں جس کو وہ ضرورت کہتے ہیں وہ ضرورت ہے نہیں بلکہ صرف نفس کی لذتوں کا نام ضروریات رکھ دیا. جیسے کسی شخص کی نوکری میں اتنی گنجائش تو ہے کہ معمولی درمیانی قیمت کے کپڑے پہن سکتا ہے مگر بھاری قیمت کے چمک دمک کے کپڑے بنانے کی گنجائش نہیں. اس صورت میں عقل مند آدمی ہرگز بھی ایسے قیمتی کپڑوں کی ضرورت نہیں مان سکتا جس کے واسطے رشوت وغیرہ لینا پڑے. اور اگر معمولی قیمت کے کپڑے پر بھی کچھ تنگی ہو تو آخر صبر کس حالت کے لیے سکھلایا گیا ہے؟ ایسی حالت میں صبر کرے اور جو صبر کی حد سے بھی گزر جائے تو ایسے لوگوں کی مدد کے لیے شریعت نے خاص قاعدے مقرر کیے ہیں, ان میں نفع اٹھانا چاہیے. غلط مسلمانوں کو کسی حالت میں بھی دین کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کرنا اور فوقیت دینا جائز نہیں. بس اس اعتبار سے مسلمان دنیا دار ہو ہی نہیں سکتا, صرف کافر ہی دنیا دار ہے جو دین کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کرتے ہیں. بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ صاحب ہم تو دنیا کے کتے ہیں, ہم سے دین کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ تعجب ہے کہ اپنے منہ سے اس ذلت اور بے عزتی کا اقرار کیا جاتا ہے گویا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو دین کے واسطے بیہودہ لقب تراشے ہی تھے. دنیا داروں کے لیے بھی بیہودہ لقب استعمال کرتے ہیں جیسے مسجد کے مینڈے. اس پر ایک ہنسی کی حکایت یاد آ گئی کہ ایک طالب علم کو ایک شخص نے جو کہ اپنے کو بڑا سمجھتے تھے مسجد کا مینڈا کہہ دیا. اس نے کہا بلا سے پھر دنیا کے کتوں سے تو اچھے ہی ہے. تعجب ہے کہ بعض لوگ اپنے کو ایسے برے لقب دے کر اس کو تواضع سمجھتے ہیں. اس کی مثال میں ایک قصہ یاد آ گیا کہ میرے سامنے ریل میں ایک دولت مند مسخرے نے اپنے دسترخوان پر دوسرے شخص کو یہ کہہ کر بلایا کہ آئیے کچھ گو موت کھا لیجیے. اس پر ان کے ایک ساتھی نے کہا کہ ہیں کھانے کی ایسی بے دبی, تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے تو تواضع کی وجہ سے اپنے کھانے کو گو موت کہہ رہا ہے، کیونکہ اپنے کھانے کو کھانا کہنا تکبر ہے، سو ایسی تواضع بے وقوفی ہے، جہالت ہے، کیونکہ کوئی چیز بھی اصل میں ہماری نہیں، یہاں تک کہ ہم خود بھی اپنے نہیں ہیں کہ جس طرح چاہیں اپنے میں تصرف کر لیں، بلکہ ہم سب سرکاری چپراسی کی طرح ہیں اور اصلی مالک ہم سب کے خدا تعالیٰ ہیں، پر سرکاری چیزوں کی ان کے حکم کے خلاف بے قدری کرنا جائز نہیں۔ اللہ والے اسی وجہ سے کبھی اپنے نفس کی قدر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس نفس کو سرکاری چیز سمجھتے ہیں، اور اسی طرح ہاتھ پاؤں دماغ یہ سب سرکاری مشینیں ہیں جن کو ہمارے سپورٹ کیا گیا ہے، اگر ہم اپنی بے احتیاطی سے ان کو بگاڑیں گے تو خود غضب الہی اور عذاب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بیویوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، اگر ہم اپنے دل اور دماغ کی حفاظت اور خدمت اس نیت سے کریں گے کہ یہ ہمارے آقا کی چیزیں ہیں اور آقا کی سپرد کی ہوئی چیزوں کی حفاظت غلام کو ضروری ہے، تو اس میں بھی ہم کو ثواب ملے گا۔ یہی معنی ہے اس حدیث کے انما الاعمال بالنیات، یعنی ہر کام میں نیت کا اعتبار ہے، غرض یہ کہ ان چیزوں کو چونکہ اپنے پیار سے تعلق ہے اس لیے یہ بھی پیاری ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ مجھے اپنی آنکھوں کی اس لیے قدر ہے کہ ان کے ذریعے سے اپنے محبوب پاک کا حسن و جمال دیکھنے کو ملا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ جب آپ خدا تعالیٰ تک پہنچ گئے تو پھر اب تسبیح ہاتھ میں کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے کیا پاکیزہ جواب دیا کہ میاں جس کی بدولت ہم کو یہ دولت ملی، کیا آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑا پالتا ہے اس گھوڑے کا پیشاب پخانا بھی بیکار نہیں جاتا، بلکہ ان پر بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ ساری برکت اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے گھوڑا پالا تھا۔ ایسی حقیر چیزوں کے نیکیوں میں شمار ہونے کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص مصری خریدے تو جو تنکا مصری میں ہوگا وہ بھی مصری کے بھاؤ ملے گا۔ اور دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھنے کی یہی حکمت ہے کہ درود شریف کو اللہ تعالیٰ ضرور ہی قبول فرمائیں گے، اور یہ ان کے فضل و کرم سے بہت دور ہے کہ اول اور آخر کو تو قبول فرمائیں اور بیچ والی چیز کو لوٹا دیں، اور درود شریف ضرور قبول ہوتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص مقبول اور محبوب ہیں۔ آپ پر جو بے کسی کی درخواست کے بھی اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں، آپ پر جو بے کسی کی درخواست بغیر کسی کی درخواست کے بھی اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں، تو جب کسی نے آپ پر رحمت کرنے کی درخواست کی تو اس سے اس شخص کی خیر خواہی ظاہر ہوئی جس سے یہ بھی مقبول ہو گیا۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص ہر عید میں اپنے لڑکے کو کچھ انعام دیا کرتا ہے تو وہ تو دے ہی گا، لیکن اگر کسی شخص نے اس کو انعام دینے کی بابت کہہ بھی دیا تو وہ شخص اس کہنے والے پر بھی مہربان ہو جائے گا اور یہ سمجھے گا کہ اس کو ہمارے لڑکے سے محبت ہے۔ تو چونکہ درود شریف ضرور قبول ہوتا ہے اس لیے تو فیض میں یہ شخص بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ جب درود شریف قبول ہوگا تو اس کے ساتھ کی دعا بھی ضرور قبول ہوئی۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے کھان کے اندر چنا ہوتا ہے اور ان پر کھانڈ لپٹی ہوتی ہے، اس مٹھائی کے سبب وہ چنے بھی مٹھائی کے حساب بکتے ہیں کیونکہ ان پر کھانڈ لپٹی یعنی چینی شکر لپٹی ہوئی ہے، اس واسطے وہ چنے کھان کے حکم میں ہو گئے۔ اس طرح وہ دعا بھی درود شریف کے حکم میں ہو گئی، یا جیسے پتے مٹھائی کے ساتھ جاتے ہیں اور پھر ان کو کوئی واپس نہیں کرتا۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لو جیسا کہ بھروسے کا حق ہے تو وہ تم کو اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توکل کا حق یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے ہاتھ میں اپنا ضرر یا نفع، رزق، فقر، غنا، عطا، مرض، صحت، عزت، ذلت، موت، حیات وغیرہ نہ سمجھے، کسی کے ہاتھ میں نہ سمجھے اللہ کے سوا، اور یقین کرے کہ یہ سب حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. بس کسی نعمت کی طلب میں بہت رنج نہ اٹھائے اور حیرت اور مبالغہ نہ اٹھائے کہ حلال و حرام کا فرق بھی نہ کرے. علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص توکل کا مفہوم یہ سمجھے کہ بس زمین پر پڑا رہے اور تدابیر و قبض معاش نہ کرے تو وہ جاہل ہے. منقول ہے کہ کوے کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے تو سفید ہوتا ہے، جو کوے کو برا لگتا ہے اور چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. حق تعالیٰ اس کی طرف رزق کے لیے مکھی اور چیونٹی بھیجتے ہیں، کچھ دن میں وہ سیاہ ہونے لگتا ہے، پھر کوا اس کو لے کر پرورش کرتا ہے، اور اسی طرح بہت سے واقعات ہیں. اس حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ تدبیر نہ کرے. چڑیوں کا باہر نکلنا بھی تدبیر ہے اور انسان کے لیے اس کے مناسب تدبیر ہوگی. البتہ بھروسہ تدبیر نہ کرے، بھروسہ تدبیر پر نہ کرے. تدبیر صرف بھیک کا پیالہ ہے اور دینے والے حق تعالی شانہ ہیں. یہ مثال اخبر مؤلف کے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں چند اہم تعلیمات دینیہ کے عنوان سے وہ شخص ہماری جماعت سے خارج ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص ہماری جماعت سے خارج ہے جو ہمارے کم عمر پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑی عمر والے کی عزت نہ کرے اور نیک کام کرنے کی نصیحت نہ کرے اور برے کام سے منع نہ کرے. وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان بھائی کو مالی یا جانی نقصان پہنچائے یا فریب کرے. دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کے بعض آثار کے بیان میں تیسری روایت. جب ابرہہ بادشاہ اصحاب فیل خانہ کعبہ کے منہدم کرنے کو مکہ پر چڑھ آیا، عبد المطلب چند آدمی قریش کے ساتھ لے کر جبل سبیر پر چڑھے. اس وقت نور مبارک عبد المطلب کی پیشانی میں گول بطور ہلال کے نمودار ہو کر خوب درخشاں ہوا، یہاں تک کہ شعاع اس کی خانہ کعبہ پر پڑی. عبد المطلب نے یہ بات دیکھ کر قریش سے کہا کہ پھر چلو، یہ نور اس طرح میری پیشانی میں جو چمکا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم لوگ غالب رہیں گے. اور عبد المطلب کے اونٹ ابرہہ کے لشکر کے لوگ پکڑ لے گئے اور عبد المطلب ان کے چھڑانے کو ابرہہ کے پاس گئے. ان کی صورت دیکھتے ہی اس نے بعین جہت کہ عظمت اور محبت نور شریف کی ان کے چہرے سے نمایاں تھی، ان کی نہایت تعظیم کی اور تخت سے اتر بیٹھا اور ان کو اپنے برابر بٹھلا لیا. بالجملہ ایسی عظمت نور مبارک کی تھی کہ بسبب اس کے بادشاہ ہیبت میں آ جاتے اور تعظیم اور تکریم کرتے. یا رب صلی وسلم. اللهم كل خير كل ربنا تقبل منا انك انت السميع. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.